بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11 اپریل 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ صف کی پہلی 4 آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، یہ سورہ صف کا پہلا رکوع ہے، ابھی آپ نے سماعت فرمایا. سورہ ممتحنہ، اس پر گفتگو، اس کا ترجمہ، مختصر تشریح، جیسی بھی بن پڑی، بہرحال وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. وہ سورت الحمدللہ کہ ہم نے مکمل کیا ہے اس کا مطالعہ. اگلی سورت ہے سورہ صف. اس سورہ مبارکہ کا ذکر آپ اکثر بانی تنظیم اسلامی والد مفتی رحمہ اللہ کے ذکر زبان سے سنتے ہوں گے، جو منتخب نصاب قرآن حکیم کا انہوں نے مرتب کیا، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب. آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ تو سب واقف ہی ہیں، اور اس کے دروس جس کا آغاز سورۃ العصر سے ہوتا ہے، اس کے اندر یہ سورت بڑی مرکزی حیثیت رکھتی ہے. سورۃ الصف یعنی قرآن مجید سے کچھ ایسے مقامات کا انتخاب کیا گیا. پورا قرآن پڑھنا، پورے قرآن کا درس سننا، یہ تو ایک بہت لمبی بات ہے، کسی کو توفیق ملے تو بہت بڑی بات، لیکن آج کل کسی کے پاس ٹائم ہے کہاں، اور بے شمار مصروفیات ہیں، اور ہماری ترجیحات میں قرآن حکیم جو ہے وہ بدقسمتی سے بہت نیچے آتا ہے. اس سے پہلے بہت اہم کام اور ہے، مطالعہ قرآن تو پھر وقت بچے گا تو کریں گے. تو پورے قرآن کا بیان، پورے قرآن کا درس ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان اس سے گزرے، لیکن عملاً چونکہ ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے ایک منتخب نصاب قرآن کے کچھ منتخب حصے منتخب کیے جن میں زیادہ خطاب مسلمانوں سے ہے، اور قرآن کے اہم مباحث جہاں ان کے خلاصے آئے ہیں ان کو اکٹھا کر کے دین کا ایک جامع تصور قرآن کے مطالعے سے ہمارے سامنے آئے، دین ہے کیا، اور اس کے لیے اصل سورس قرآن ہے، قرآن ہی کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ یہ دین اسلام کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، ایک مسلمان کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کے مطالعے کی تو میں ضرور اس کے ساتھ ایڈ کیا کرتا ہوں، شاید کچھ لوگوں کو ناگوار بھی گزرتا ہو کہ بار بار ذکر کرتا ہوں، لیکن وہ بہت اہم حقیقت ہے کہ قرآن کے مطالعے کی بات جب ہوگی، جب بھی ہوگی، ہم جب قرآن کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اسی کی وضاحت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی تشریح ہے، فرمان فرمودات اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ بنیاد تو قرآن ہے لیکن تشریح ہمیں وہاں سے ملے گی. قرآن مجید الفاظ کا مجموعہ ہے، اس الفاظ کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو کون ہے، ایک شخصیت کی شکل میں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا جب اس طرف ہم رہنمائی روشنی اس سے حاصل کریں گے تو ہمیں صحیح قرآن کا فہم حاصل ہوگا. اس پہلو سے دین کا جامع تصور سامنے آ جائے، منتخب نصاب، نقطۂ آغاز اس کا سورۃ العصر ہے، اکثر لوگوں کو معلوم ہے، اور اس کے اندر جو مرکزی حیثیت ہے دینی ذمہ داریوں کے حوالے سے وہ آپ سورۃ الصف کو حاصل کریں. یہ سورہ جو ہے، یہ جیسے پہلے آپ کو علم میں ہے کہ یہ 10 سورتیں مدنی ہیں جن کا ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ واقعہ سے لے کر سورۃ تحریم تک، اور یہ ان 10 سورتوں میں سے پانچویں سورت ہے جس کا اب ہم مطالعہ کرنے لگے ہیں. یہ مدنی ہے، اور مدنی دور کے بھی نصف آخر میں ان کا نزول ہوا ہے، وسط اور نصف آخر یہ وقت ہے. اور اس میں خاص مضمون آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جھنجھوڑا بھی جاتا ہے، ابھی صورت میں اس کا ایک نمایاں مثال سامنے آئے گی. اب وہ سچے اور پکے مسلمان جو مکہ سے آئے تھے، اور وہ جسے کہہ رہے تھے آزمائشیں اور تکالیف اور بے شمار مشکلات سے گزر کر آئے تھے، کندن بن چکے تھے، پختہ ہو چکے تھے ہر اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، لیکن مدینہ میں جا کر اب وہاں صورتحال بدل گئی، دونوں قبیلے ایک دم ایمان لے آئے. اور یہ ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو مفاد کے لیے شامل ہو گئے، عبداللہ ابن ابی جیسا شخص جس کے پھر اسی کے زیر سایہ پھر منافقین کا ایک جو ہے گروہ تیار ہوا، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، عمل سے کچھ کہہ رہے ہیں، دین کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں لیکن اب وہ اس سے کلی کتراتے ہیں. کوئی نئی مہم سامنے آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکلو، وہ بہانے تراشنے شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اب موقع ہے کہ خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے نکالو جو کچھ ہے تمہارے پاس. اب اس کے اندر بھی وہ بہانے کر رہے ہیں، اور کسی طریقے سے جھوٹی باتیں، جھوٹے بہانے کر کے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک طبقہ وجود میں آ چکا تھا. چنانچہ وہ طبقہ جو ہے اس کو بار بار جھجھوڑا جا رہا ہے، اور منافقین کا وہ طبقہ، اس کا ذکر اس میں ان پوری صورتوں میں آپ کو بار بار ملے گا، اور خاص طور پر اس صورت میں، اور اس کے ایک صورت کے بعد یعنی سورۃ جمعہ کے بعد سورۃ المنافقون کے نام سے ایک مکمل صورت اس موضوع پر ہے. چنانچہ یہ مدنی دور کا اب وسط ہے، یا وسط کے بعد نصف آخر. سورہ ممتحنہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے اندر تو بات بڑی واضح تھی کہ وہ فتح مکہ سے متصلن قبل نازل ہو رہی ہے، اس لیے کہ جس واقعے کا اس میں ذکر ہے وہ فتح مکہ سے متصلن قبل پیش آیا تھا. یہ سورہ مبارکہ بھی اندازہ اس ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی یا اس کے آس پاس ہے، اور غزوہ احزاب جو ہے سن 5 ہجری میں، سن 2 میں غزوہ بدر ہوا، سن 3 میں غزوہ احد ہوا، اور سن 5 میں غزوہ احزاب ہے. اور یہ وہ غزوہ ہے کہ جس کے اندر عرب کی تمام قوتیں، مشرکین اور یہود سب کے سب اکٹھے ہو کر آ گئے تھے اسلام کے چراغ کو گل کرنے کے لیے. اس کا بھی تذکرہ یہاں پر اشارتاً موجود ہے. تو یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی تیسری آیت میں لفظ صف آیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً، یہ صف وہی ہے جس کو آپ صف کہتے ہیں، صف بندی کرنا، صف آرائی کرنا، تو صفاً یہ لفظ صف آیا ہے تیسری آیت میں، اور اسی کی مناسبت سے اس کا عنوان یا اس کا نام یا اس کی علامت سورہ صف. اس سورت کا آغاز بھی جیسے میں نے عرض کیا تھا، پانچ صورتیں ایسی ہیں ان دس میں سے جن کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے ہوا ہے. یہ ایک بڑا خوبصورت انداز کلام ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پہلی سورت سورہ حدید تھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض. اس کے بعد دوسری سورت کا آغاز ڈائریکٹ ہوا، تیسری سورت سورہ حشر، اس کا آغاز پھر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کے بعد جو سورت آئی وہ بھی براہ راست اس کا آغاز ہوا سورہ ممتحنہ. اب یہ پانچویں سورت ہے، اس کا آغاز پھر تسبیح سے ہو رہا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، جو شے ہے، جو افراد ہیں، جو کچھ بھی ہیں، وہ سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں. اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ العزیز ہے، سب پر غالب ہے، حاکم ہے، الحکیم ہے، انتہائی حکمت والی. انسان کو موقع دیا گیا کہ وہ چاہے تو اس رستے کو اختیار کرے، چاہے کسی اور راستے کو. یہ پوری کائنات اس کا ذرہ ذرہ اللہ کے ایک نظام کے اندر جکڑا ہوا، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اور یہ کائنات ایسی پرفیکٹ کریشن ہے، جتنا انسان اس میں غور کر رہا ہے اور ہماری سائنس جتنی آگے جا رہی ہے، ہماری آنکھیں اور پھٹ رہی ہیں، لیکن ہم نے اپنے لیے حجابات تلاش کر دی ہیں. ہم کائنات کی اس وسعت کو دیکھتے ہیں اور اس کی پہنائیوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس پوری جو یہ جو تخلیق ہے، اس کے جو بڑے ہی ڈیلیکیٹ معاملات ہیں، انتہائی سے زیادہ آشش کر اٹھتے ہیں. لیکن ہمارا سائنسدان آج کا جو ہے، خاص طور پر ویسٹ کی طرف، وہ کہے گا بھائی قدرت، قدرت کا شاہکار قدرت، وہ اللہ کو نہیں یاد کرے گا. ایک کریشن ہے جس کے اندر حسن ہی حسن ہے، جس میں ڈسپلن ہے، جو ایک پرفیکٹ کریشن ہے، لیکن دانستہ طور پر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے، اس تاریخ کا ذکر یہاں ہوا ہے کئی بار. دجالی تہذیب جو آج بنی ہے، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ عیسائیت، اس کا ذکر آئے گا اس صورت میں، جس سے کرسچینٹی نے جو تثلیث کا عقیدہ اختیار کیا، کفارے کا عقیدہ نکالا، شریعت ساقط کر دی سینٹ پال نے، اس کا جو حلیہ بگڑ گیا، اور پھر ایسا بے ڈھبا قسم کا مذہب تیار کیا ہے جس کو عقل بھی نہیں مانتی، لہذا جبر کے ذریعے اس کو منوایا گیا، اور وہ فطرت کے بھی خلاف ہے جو سارا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا، اور حقائق کے بھی خلاف ہے، اور انسانی عقل بھی اسے تسلیم نہیں کرتی، لہذا جبر. چنانچہ جب تک یورپ کے اندر پاپائیت کا نظام تھا، جسے وہ ڈار کیجز کہتے ہیں، بڑا ذکر ہوتا ہے، بڑے اہتمام سے ہوتا ہے، ڈارک ایجز، وہ اپنے تو ڈارک ایجز بتائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ اس وقت مسلمان عالم اسلام جو ہے اس کے اندر کتنی برائٹنیس تھی، اس کا ذکر نہیں کرتے. لیکن حقیقت میں ڈارک بھی ہے، اس برائٹنیس کے تقابل میں جو ڈارکنیس تھی وہ بہت زیادہ واضح ہو رہی تھی. جہالت ہی جہالت، تحقیق پر پابندی. قرآن تو کہتا ہے غور کرو، اپنی سماعت اور بصارت کو جو ہے کام میں لاؤ، تخلیق کائنات میں غور کرو. انہوں نے اس پر پابندی لگائی تھی. کسی قسم کا کوئی سائنس علم جو ہے پنپ نہیں سکتا تھا. افکار پر بھی پابندی، فلسفے پر پابندی، اس لیے کہ جب بھی آپ اپنے انسانی کو ذرا بھی آزاد چھوڑیں گے تو وہ تثلیث کے خلاف جائے گی، وہ ان کے سارے فکر کے خلاف جائے گی. تو ذہن اور فکر پہ انہوں نے وہ تالے ڈال دیے تھے جس کی وجہ سے بعد میں جب وہ تالے ٹوٹے ہیں تو پھر عیسائیوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ جب تک مذہب ہم پر حاوی رہا ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکے, اور بالکل جیسے کوئی شخص ریٹارڈڈ جس کی گروتھ ہوتی ہے مینٹلی, ہماری کیفیت وہ رہی ہے, اور جب ہم نے اس مذہب کے جب بندھن کو توڑا ہے جال کو, اب ہم سائنسی ترقی میں آگے نکلے ہیں, لہذا مذہبی تصورات جو ہم کو بھول جاؤ سب غلط. وہاں کا فلسفہ یہ ہے, عام آدمی جو ہے وہ زبان سے اس طرح کی بات نہیں کرتا, لیکن عملاً تو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں چرچ سے کس کو کیا تعلق ہے, چرچ بک رہے ہیں مسلمان خرید کر انہیں مسجدیں بنا رہے ہیں, انہیں کوئی پریشانی نہیں, کسی قسم کی کوئی احساس پر جو تک نہیں رہتی, اس لیے کہ ان کا کوئی مذہب سے عملی ذہنی رشتہ ہے ہی نہیں. ہاں ایک خاص مذہبی طبقہ ہے ان کا, وہ ایک مخصوص ہے, اس کا پروفیشن ہے, اس نے کرنا ہے بےچارے نے اپنا کام, لیکن اوور آل عیسائی ورلڈ, لہٰذا وہ دانستہ اب اللہ کو اور آخرت کو انہوں نے اپنے ذہن سے نکال باہر کیا, اور فلسفے اس دور میں یہ ایجاد ہوئے کہ وہی شے جو ہے وجود رکھتی ہے جو لیبورٹری میں جو ویریفائیبل ہو, جس کو ہم اپنے حواس سے دیکھ سکیں, جو ہمارے حساب کتاب میں آئے, عقل کی گرفت میں آئے, اور جو اس سے باہر ہے الفاظ اور جو موضوعات ہیں وہ خام خواہ ہم نے وقت ضائع کیا, ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ آخرت کا تصور, یہ روح کا تصور, یہ اللہ کا تصور, میننگ لیس, جو فلسفے ان کے ہاں چلے ہیں آج کے دور میں وہ سب کے سب یہی, لہٰذا اس بحث میں پڑھو نہیں, وقت ضائع نہ کرو, اللہ ہے کہ نہیں ہے, بس زندگی کو انجوائے کرو اور اس کائنات کو ڈسکور کرو مزید, کیا شاندار ہے یہ جو بھی ہے اپنی جگہ ہے, اس بحث کو بھول جاؤ کہ کسی کوئی خالق بھی ہے کہ نہیں ہے, چھوڑ دو. اقبال نے اسی لیے کہا تھا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, تو اپنے افکار پر تو اس نے قید لگا دی ہے, فکر کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا, جب سوچ ادھر جاتی ہے اچھا کوئی ہے تو صحیح, انہوں بھولو, یہ آؤٹ آف باؤنڈ, یہ ان کی ایک نفسیات ہے. اور اسی لیے اب سائنسی ترقی جو ساتھ چلی ہے, سائنسی ترقی میں اور اسلام میں کوئی مغایرت نہیں ہے, یہ بالکل ایک ہے حقیقت کے اعتبار سے. بڑا خوبصورت جملہ ہے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب, وہ علامہ اقبال کے کلام کے شارحین میں سے ہیں, اس فکر کو آگے بڑھانے والے ہیں جو اقبال کا ہے, کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے, قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. اور یہ حقیقت ہے کہ سائنسی ترقی کا آغاز مسلمانوں نے کیا ہے, جتنے بھی سائنسی ترقی کے جو بھی بیسس ہیں بنیادیں ہیں ان سب کو مضبوط اسلام نے کیا, مسلمانوں نے کیا, اور آج جو ایجادات کا سلسلہ ہے ان کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں, یہ حقیقت ہے 100%. ابھی سعودی عرب جانا ہوا تھا, وہاں ایک امریکہ میں ایک کتاب چھپی ہے کسی مسلمان نے, بہت عمدہ چھاپی ہے, 1001 1001 ایجادات مسلمانوں نے کی تھی جن کو ہی آگے سلسلہ چلا ہوا ہے, اور یہ گھڑی ہے وغیرہ یہ سب چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کی ہیں, اس کی پوری ڈاکومنٹیشن ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے, اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا انہوں نے جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن بھی کیا ہوا تھا اور ایک نمائش لگائی ہوئی تھی, اور اس کے بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے مسلمانوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا اور کیا پروسیس تھا اور کیا کیا مسلمانوں کی اس میں کنٹریبیوشن ہے, اور اس سے ثابت ہو جاتا ہے, اور وہ اس وقت ورلڈ میں اس کتاب کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے, اتنی آتھینٹک بک ہے, اور اس کا عربی ترجمہ بھی ہے اور انگریزی میں بھی ہے, وہ لوگ اس کو کافی پھیلا رہے ہیں. یہ تو ایک ضمنی بحث تھی, بہرحال سب باہر اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ کائنات اللہ کا عمل ہے, لیکن آج کا انسان اس سائنس میں اور کائنات کے مطالعے کے دوران ذہناً اللہ کو دماغ سے نکال کر پھر مطالعہ کرتا ہے, مصیبت یہ آج کے انسان کا المیہ یہ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ العزیز ہے الحکیم ہے. تسبیح کے حوالے سے یہ بات آئی تھی, آپ کو یاد ہو گئی ہوگی, کہ ایک زبان سے ہوتا ہے کہ ہر شے تسبیح کر رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کا بھی پورا امکان موجود ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح میں مشغول نہ ہو مگر تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے ہر شے کو کوئی گویائی دی ہو, اپنی ہی گویائی دی ہو, اپنے انداز کی, ہمیں نہیں معلوم. اور دوسرے یہ کہ ایک ہے تسبیح حالی, کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ پکار کر کہہ رہا ہے, اپنے وجود سے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میرا خالق, میرا صانع, میرا موجد وہ ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر کمی سے ماورا ہے, وہ ایک ذات کامل. قرآن نے اسی لیے چیلنج کیا ہے, ما ترا فی خلق السماوات فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ کے اس تخلیق میں تم کہیں کوئی رکھنا نہیں دیکھ سکتے, انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہاں یہ کمی ہے. فرجع البصر هل ترى من فطور, ذرا نگاہ دوڑا کر دیکھو کوئی کمی, کوئی خامی نظر آتی ہے. ثم مرجع البصر کرتین, دوبارہ نگاہ دوڑاؤ. یہ چیلنج ہے قرآن کا اور قیامت تک کے لیے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, تمہیں اس کائنات اللہ کی اس تخلیق میں کوئی نقص, کوئی عیب, کوئی کمی تم اس کو پن پوائنٹ کر ہی نہیں سکتے. یہ خود بتا رہی ہے, یہ تخلیق اپنے منہ سے بول رہی ہے کہ جس ذات نے, جو میرا خالق ہے, جو موجد ہے, جو صانع ہے, وہ ہر عیب, ہر نقص, ہر کمی سے مبرہ ہے, منزہ ہے, پاک ہے, وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ بینگ ہے. یہ ہے وہ کانسیپٹ جو تسبیح کا ہے. اور اسی کا دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ تحمید ہے. جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کامل ہو جاتی ہے کہ اس کائنات میں جو خیر, خوبی, کمال, حسن, دانائی, جو کچھ اور جو ہمیں فوائد مل رہے ہیں سب کے سب اس ایک ذات ہی کی عطا ہے. اس کا سرچشمہ وہی الرحمن ہے. لوگ سورج کو پوچھتے رہے کہ سورج نکلتا ہے تو اس کی گرمی سے جو ہے وہ گندم تیار ہوتی ہے, پھر ہمیں غلہ ملتا ہے. موسموں کے تغیرات سورج کے بل پر ہیں, اسی سے سارے ہمارے غذائی معاملہ ہے. سورج کو پوجنا شروع کر دیا. سورج کی کیا حیثیت؟ سورج تو اللہ تعالیٰ کے اس کارخانے کا ایک پرزہ ہے, حقیر سا پرزہ. سورج کو بنانے والا کون ہے؟ اس سے یہ کام لینے والا کون ہے؟ اسے اس کام پہ لگانے والا کون ہے؟ وہ ایک ہی. اور اسی طرح ہمارا رازق, ہمارا مشکل کشا, ہمارا حاجت روا ایک ہی ہستی ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں. یہ ہے اللہ کی معرفت کی تکمیل, تو تسبیح اور تحمید. فرمایا اب آگے, یہ آیت تو بار بار ریپیٹ ہو ہی رہی ہے, اگلی آیت میں اب براہ راست گفتگو کا آغاز ایسے ہو رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اہل ایمان کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر تم عمل نہیں کرتے, جو کرتے نہیں ہو؟ لم تقولون, یہ انداز کافی سرزنش کا ہے. کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر تمہارا عمل نہیں ہے؟ کبر مقتا عند اللہ. ساتھ ہی اس اگلی آیت کا بھی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آیت کا تیور آپ کو پتہ چل جائے. اللہ کے غضب کو انتہائی بھڑکانے والا ہے تمہارا یہ طرز عمل. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ کہو کچھ اور کرو کچھ. دعویٰ کرتے ہو ایمان کا, اللہ پر ایمان ہے, اس پر یقین ہے, اس کو رب مان لیا, وہ آقا ہے, وہ مالک ہے, جو حکم اللہ کا سر آنکھوں پر. اور جب اللہ حکم دیتا ہے تو جھوٹے بہانے کر کے جو ہے وہ راہ فرار تلاش کرتے ہو. یہاں پر جو سب سے بڑا تضاد آ رہا تھا عمل کا وہ یہ ہے کہ ایک طرف جہاد شروع ہوا ہے اور لوگ جہاد سے بہانے بنا رہے ہیں. اصل تضاد جو تھا وہ یہ تھا جس کو پن پوائنٹ کیا گیا. یہ ساری پوری صورت تھی جہاد و قتال پر مشتمل ہے, اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے. چنانچہ اس کی مرکزی آیت جو ہے وہ بالکل سینٹر میں بھی ہے اور عمود کی آیت کہلاتی ہے, والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. اس آیت کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے قرآن مجید کی مرکزی آیت قرار دیا. اور وہ کیا ہے؟ وہی اللہ جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو, صرف تبلیغ کرنے کے لیے نہیں بھیجا, صرف دعوت دینے کے لیے نہیں بھیجا, دو چیزیں ساتھ دی ہیں, الہدا و دین حق, کامل ہدایت نامہ اور کامل نظام زندگی بھی عطا کیا ہے. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اب وہ رسول اس نظام کو, اس دین کو پورے نظام اطاعت پر غالب کرے, قائم کرے. ولو کرہ المشرکون, مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو, پچھلی آیت میں آئے گا ولو کرہ الکافرون, آج جو ہم پڑھیں گے, کافر مشرک کتنا ہی ناپسند کریں, اب اللہ کا یہ دین غالب اور قائم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہونا ہے. اور جب دین قائم ہونا ہے تو پھر تلوار ہاتھ میں اٹھانی پڑے گی, جہاد کرنا پڑے گا باطل قوتوں کو, جو طاغوتی قوتیں زمین پر مسلط ہیں اور انسانوں کا خون چوس رہی, سب استحصالی نظام ہیں ایک اللہ کے نظام کے سوا, ان کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہاتھ میں تلوار لینی پڑے گی. اس مشن کی تکمیل کے لیے جہاد و قتال لازمی ہے. یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پورے قرآن کا مرکزی مضمون ہے, یہ آیت پورے قرآن کا عمود ہے, کلید ہے, اس کو سمجھو گے تو پورا قرآن سمجھ میں آئے گا. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا نا, جیسے میں پچھلے جمعوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو نبیوں والے کام ہیں, لیکن مدنی دور میں کیا ہو رہا ہے, یہ تو نبیوں والے کام نہیں لگتے, یہ تو سٹیٹس مین کی بات ہے, یہ تو ایک سیاست ہے, کہیں سپہ سالار ہیں آپ, وہ تو اور نوعیت کا کام ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئے گا, کبھی نہیں آئے گا جب تک اس قرآن کے اس مرکزی تھیم کو نہیں سمجھیں گے. مشن انقلابی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, بھیجے ہی گئے اس کام کے لیے, سارے نبی رسول آئے ہیں, ابتدائی کام تو سب نے کیے, دعوت, تذکیر, وعظ, نصیحت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, لیکن اگلی منزل اکثر رسولوں کی زندگی میں نہیں آئی. لیکن یہ کام کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو جائے, یہ اب اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہونا ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور دین کامل بھی ابھی دیا گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیا گیا ہے دین کامل, جو ایک نیو ورلڈ آرڈر کے طور پر پوری دنیا کے لیے ایک نظام ہو. اس سے پہلے اس کی ضرورت تھی بھی نہیں, دنیا بہت سے حصوں میں بٹی ہوئی تھی, یہ کوئی الگ دنیا ہے, وہ الگ دنیا ہے, وہ الگ دنیا ہے, ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آج تو آپ کو پتا گلوبل ولیج ہے, آج ایک نظام کی ضرورت ہے, اور اسی کی تمہید کے طور پر دین کامل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا کہ اب اس نظام کو قائم ہونا ہے, اور اس کے لیے جہاد و قتال لازمی. لہذا فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, دعویٰ کرتے ہو ایمان کا اور عمل کیا ہے تمہارا. غزوہ احزاب میں جب دیکھا گیا کہ 14,000 20,000 کئی فگر آتی ہیں, اتنا بڑا لشکر کفار کا جو ہے مدینے کو گھیرے بیٹھا ہے, اب وہی منافقین جو پہلے بھی جہاد اور قتال سے جی گھبراتے تھے, اب ان کا کیا حال تھا؟ ان کی زبانوں پر کفری جملے آ گئے تھے, ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ حملہ آور جو ہیں انہوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا, وہ خندق کی وجہ سے ایک رکاوٹ تو آ گئی ہے, لیکن اگر کسی اور رستے سے کسی بھی طور پر یہ اگر حملہ آور ہو گئے تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے, اپنی کیلکولیشن کے اعتبار سے وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی ایک بھی بچ کے نہیں جائے گا ہم سے, موت ہی موت ہے. تو ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا, اللہ رسول نے جو وعدے کیے تھے سب دھوکے اور فریب پر مشتمل تھے, یہ وہ الفاظ ہیں کہ قرآن نے نقل کیے. یہ ان کی کیفیت تھی. لہذا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایک طرف اللہ کو مانتے ہو، وہ خالق کائنات ہے، اصل قوت کا مالک وہ ہے، اور دوسری طرف تمہیں ان سے ڈر لگ رہا ہے، اور اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے اس قسم کے گستاخانہ جملے تمہاری زبان سے نکل رہے ہیں. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کی ناراضگی اور غصے اور بیزاری کو انتہائی بڑھا دینے والا ہے تمہارا یہ طرز عمل، کہ زبان سے جو دعویٰ ایمان کرتے ہو عمل تمہارا اس کے بالکل برعکس. یہ ہے اس کا اصل سیاق و سباق. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ کو تو اپنے وہ بندے محبوب ہیں جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر. تصور ہے نا، اللہ کو کون زیادہ پسند ہے؟ ایک وہ شخص ہے دنیا سے کٹ کر بیٹھ گیا کسی غار میں، وہ صبح شام اللہ اللہ ہی کر رہا ہے. عام تصور تو یہ ہے جو اللہ کے قریب پہنچا ہوا، یہ ہے اللہ کا پسندیدہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ یحب الذین، اللہ کو محبت ہو ان لوگوں سے، الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو قتال کرتے ہیں اس کی راہ میں، صفن یعنی بڑے ڈسپلن انداز میں، منظم طور پر. یہ صف بندی ہوتی ہے نا جنگ کے موقع پر، اگر صفوں کے اندر جو ہے وہ کجی ہوگی، جھول ہوگا، تو دشمن بڑی آسانی سے جو ہے وہ آپ کو زیر کر لے گا. چٹان کان نہ ہوں بنیان مرسوس، ایسی سب جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جسے اوور کم کیا ہی نہیں جا سکتا، جس میں جو ہے دفنا ڈالا نہیں جا سکتا. یہ کب ہوگا؟ جب انتہائی ڈسپلن قسم کی جماعت ہوگی. یہ ہماری مسجد جو نمازوں کے وقت جو صف بندی ہوتی ہے، یہ بھی آج دنیا کے لیے ایک معجزہ ہے. لاکھوں کا مجمع ہوتا، نماز کا ٹائم ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے صف بندی ہو گئی. یہ اہل کفر کے دل کے اوپر جو ہے اس سے جو بھوسا لگتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. ان کی تو آلریڈی ٹریننگ اس قسم کی ہے کہ یہ فٹافٹ ایک صف کے اندر جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، صف بندی کر لیتے ہیں، پھر ایک امام کے پیچھے سب کے سب جو ہے اس کے ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں. یہ منظر کیا ہے؟ اور صف بندی کی اہمیت، نماز، یہ ساری ٹریننگ یہیں سے ہو رہی ہے. ایک امام کے پیچھے، اور اگر قائدین مختلف ہو جائیں اور آپس میں اختلاف ہو تو بس بات ختم، پھر تو ہوا نکل گئی. یہ ساری ہماری عبادات کو بھی اتنا ڈسپلن رکھا گیا ہے، یہ پورا ایک اٹھان ہے اس دین کی، جس سے وہ ڈرتے ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں، بڑے خائف ہیں، اور کہتے ہیں کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، اور یہ تو جہاد اور قتال، وہ اصل حقیقت کو نہیں دیکھ رہے. اور بدقسمتی سے مسلمانوں کو بھی اصل حقیقت کا علم نہیں. اس زمین پر امن تبھی ہوگا جب اللہ کا نظام اس کی زمین پر قائم ہوگا، اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو باطل نظام ہے اس کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں، اس کے لیے قوت چاہیے. یہ سرجیکل آپریشن کریں گے تو دنیا میں امن و امان ہوگا. آج بھی چونکہ حالات حاضرہ کے حوالے سے بات ہوگی، نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ لگایا بش نے، اس کا مطلب کیا تھا؟ اصل جنگ کس سے ہے؟ ہمارا جو نظام ہے جس میں مذہب کو کوئی دخل نہیں ہے، کسی مذہب کو، سیکولر جمہوری سرمایہ دارانہ جمہوری نظام، سرمایہ دارانہ نظام سود کی بنیاد پر، اور جو کلیکٹو سسٹم ہے پورا کا پورا وہ ٹوٹلی سیکولر. یہ ہے انسانوں کے لیے اعلیٰ ترین نظام، اور اب کل روح ارضی پر ہمارا یہ نظام قائم ہوگا، اور جو اس نظام کا انکار کرے وہ دہشت گرد ہے ہمارے نزدیک، وہ گردن زدنی ہے. یہ وار آن ٹیرر یہ ہے. ٹیررسٹ کون ہے؟ ٹیررسٹ کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے سب سرگرم عمل ہے، یہ ہے ٹیررسٹ. اور اگر اس نے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہتھیار بھی اٹھا لیے تو ہمارا نمبر ون ٹارگٹ وہ ہے. ہم کسی اللہ کے نظام کو نہیں جانتے. اور آپ اگر نوٹ کریں تو جو ان کا نیو ورلڈ آرڈر جو نظام وہ لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اور پوری انسانی ہسٹری کا اب نچوڑ یہ نظام ہے، انسان یہ طویل سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہے، یہ ہماری معراج ہے. ذرا اس کو انالائز کریں تو 100% شیطانی نظام ہے. اب یہ مارکا کس کے درمیان ہے؟ مارکا حق و باطل، ابلیسی قوتیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی وفادار قوت. دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پابردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ مشینیں یورپ کی، یہ وہاں کے ویپنز، یہ ان کی ٹیکنالوجی، اس کے بل پر ہم یہ سارا کام کریں گے، اور جو اللہ کے دین کے نام لے ہیں ان کو کچل کر مٹا دیں گے صفحہ سے. چنانچہ یہ ہے وار آن ٹیرر. اب معاملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک ہی نظام ہوگا پوری زمین پر، اور ایک نظام آج کا تقاضا ہے، ہونا ایک ہی نظام چاہیے. لیکن کس کا نظام ہونا چاہیے؟ بات تو یہ، ابلیسی نظام یا اس کا نظام جس نے یہ زمین پیدا کی ہے، جو خالق ہے اس زمین کا؟ بس یہ ہے. تو اس وقت کا جو دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. لیکن اب یہ بھی دیکھیے، جب وہ نظام قائم ہو گیا صحابہ کرام کی جدوجہد سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو جزیرہ نما عرب پر قائم ہو چکا تھا، وہ نظام پوری طریقے سے جلوہ گر ہوا ہے. دور خلافت راشدہ کے دور میں بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، کہ جب لوگ زکات لے کر پھر رہے ہیں اور لینے والا کوئی نہیں ہے. اور اس وقت کیا تھا؟ ہاں، اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی، قتال ہوئے، اس کے ذریعے ہی اللہ کا دین قائم ہوا. لیکن جب دین قائم ہو گیا، اب غیر مسلم بھی اسلامی ریاست میں رہ سکتا ہے، اور اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اسلامی ریاست کے ذمے ہے. اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی ایسے کی جائے گی جیسے مسجد. لیکن لا آف دا لینڈ اللہ کا ہوگا. تو نہ چاہیے وہ وقت تھا کہ اس دور میں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ شام اور مصر اور یہ جو سارا علاقہ ہے عراق کا، اور اس کے بعد ایران بھی فتح ہوا، لیکن یہ شام اور مصر کے علاقے، یہاں تو کرسچینٹی تھی. وہ نظام آیا نہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب مسلمان ہو گئے. پھر تو کوئی وقت ہی نہیں لگا، کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے 20-25 سال کے اندر اندر، اپنا مذہب چھوڑ گئے. اس لیے کہ انہیں اتنا عدل، ایسا انصاف، یہ حقوق، آنکھیں کھل گئی، ان پر حقیقت منکشف ہو گئی. چنانچہ امن امان تھا تو اس دور میں تھا، اور اب جب ان قوتوں کے ہاتھوں میں اختیار آ گیا، نیو ورلڈ آرڈر، اور یہ نکلے اپنا نظام قائم کرنے، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ عراق پہ حملہ کیا جا رہا، 2.5 لاکھ وہاں پر جو ہے انسان جو ہے ان کا قتل عام ہو گیا، اور جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ 2500 جو ہیں جو مارے گئے ہیں، ان کا خون کس کے ذمے ہے؟ کس کی گردن جو ہے لٹکائی جائے؟ اب پوچھ نہیں سکتے. افغانستان میں کیا ہوا ہے؟ اور ان کے فرنٹ لائن بن کر ہم نے کیا کیا اپنے جو ہے قبائلی علاقوں میں؟ 6000 سے زیادہ جو ہے ایئر اسٹرائکس ہم نے اپنے قبائلی علاقوں میں کیے، امریکہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے عوام کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. یہ اس نظام کا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے. ہم ان کے فرنٹ لائن الائی بنے، اس لیے کہ وہ پوری دنیا میں امن قائم کرنے چلے ہیں. کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا، کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا. امن کا ضامن صرف اور صرف یہ اللہ کا دیا وہ یہ نظام ہے. یہ قائم ہوگا تو اس روزی پر امن آئے گا. اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک, یہ بدترین درندے ثابت ہوئے. اور جب مسلمان فتوحات کر رہے تھے تو اصول پسندی کا کیا عالم تھا, عدم انصاف کا کیا عالم تھا. حضرت عمر کے زمانے میں کوئی ایک علاقہ فتح کیا گیا, مسلمانوں نے چارج سنبھال دیا, پورا نظام سنبھال لیا اور وہاں کے لوگوں سے جزیہ وصول کیا گیا. اب تمہاری جان مال عزت آبرو کے ہم محافظ ہیں, تم عدل و انصاف فراہم کرنا ہمارے ذمہ ہے, لیکن یہ جزیہ تمہیں ادا کرنا ہوگا, تم یہ پے کرو گے. لیکن کسی وجہ سے مسلمانوں کو اسٹریٹجیکلی واپس آنا پڑا اور اس شہر سے ریٹریٹ کرنا پڑا, اس کو چھوڑنا پڑا. مسلمانوں نے کیا کیا, جو جزیہ لیا تھا سارا واپس کیا اور پھر پیچھے ہٹے, کہ اب ہم تمہارے ذمہ دار نہیں ہیں, لہذا ہم نے جو رقم لی تھی یہ تمہارا حق واپس. یہ ہے اللہ کا نظام, جب وہ قائم ہوتا ہے تو یہ مثالیں قائم ہوتی ہیں. اور یہاں لاکھوں آدمی جو ہیں وہ جھوٹ کی بنیاد پر ثابت ہو گیا جھوٹ ہے. عراق پر جو حملہ کیا گیا تھا جو بہانہ بنا کر 100% جھوٹ نکلا, لیکن لاکھوں آدمی مارے گئے, نو کمپنسیشن. وہاں تو سوال کمپنسیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی نام بھی لے کے دیکھے. جو کمپنسیشن کی بات کرے وہ گردن زد نہیں ہوگا. یہ فرق ہے ابلیسی نظام کا اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کا. یہ ہے جس سے ہم محروم ہیں, اور یہ مرکزی صورت ہے, اس کا مضمون ایسا ہے اور حالات حاضرہ کے حوالے سے یہ بات چلتی ہے. تو یہ شاید وقت تو لگے گا اس کے مطالعے میں, لیکن بہرحال بہت اہم صورت ہے اس اعتبار سے, اس کو جاننے کے لیے کہ ہمارا دین ہے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا تھا اور اس مقصد بعثت کے پھر تقاضے کیا تھے. جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا, جس مشن پر, اس مشن کو پورا کرنے کے حوالے سے مسلمانوں پر کیا چیز لازم آتی ہے, اور یہ جہاد و قتال اگر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے, اور کیا یہ جہاد و قتال جو ہے محض خوریزی ہے یا یہ نوع انسانی کے لیے امن کا بہت بڑا ذریعہ ہے, امن اور خیر کا. یہ سارے ہیں اصل مضامین جو اس صورت کے حوالے سے آئیں گے انشاءاللہ. اس پر بات, صورت کا مطالعہ جو ہے جاری رہے گا. چند باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے, بلکہ بات تو ایک ہی ہے جس پر آج گفتگو ہونی ہے, اور وہ ہے تحفظ پاکستان آرڈیننس. تحفظ پاکستان آرڈیننس, پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس جو ہے, جس کو ہماری اسمبلی تو پاس کر چکی ہے, ابھی سینٹ سے پاس ہونا باقی ہے. دیکھیے, ایک اسلام کی وہ انداز تھا حریت اور آزادی کا تصور, اور اس ملک میں جو آرڈیننس تجویز ہو رہا ہے اس کے لیے کالا قانون کہنا بھی کم ہے, ہلکا ہے. اس سے بھی کوئی سخت لفظ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. حریت, اخوت اور مساوات, قائد اعظم نے بھی بات کی تھی کہ ہم پاکستان بنا رہے ہیں, اسلام نے جو دور خلافت راشدہ میں جو حریت, اخوت اور مساوات کی ایک نمونہ قائم کیا تھا, اس کا ایک پرتو نو انسانی کو دکھا سکیں. اور وہاں حریت کیا تھی, ایک یہودی بھی جاتا ہے اور حضرت علی کے خلاف ایک مقدمہ لے کر جاتا ہے, اور حضرت علی پیش ہوتے ہیں عدالت میں بالکل برابر کی حیثیت سے, کوئی ماورائے قانون نہیں ہے, ہر اعتبار سے برابر. اور یہ قانون کیا ہے, انسانی آزادی پر ٹوٹل پابندی, اور پابندی ہی نہیں ہے, اس کے لیے تو کچھ اور لفظ دینا پڑے گا. دیکھیے, قانون کی تفصیلات آپ کے علم میں آئی ہوں گی شاید, کہ جنگجو دشمن اور اس کی مدد کرنے والا شہری یا فوجی کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا اور اس کی کسی نوعیت کی مدد کرنے والا, یا پاکستان میں منصوبہ بندی کر کے کسی دوسرے ملک میں حملہ کرنے والا, ایسا شخص جو ہے اس کی شہریت ختم, نمبر ایک. نمبر دو, 90 دن کے لیے حراست میں رکھا جائے گا عدالت میں لائے بغیر. نمبر تین, ہتھیار اٹھانے والے فرد یا گروہ کے خلاف دفعہ 245 کے تحت فوج طلب کی جا سکتی ہے. اصل میں آگے سنیے, اس قانون کا اطلاق اس شخص پر بھی ہو سکتا ہے اور اسے بھی گرفت میں لیا جا سکتا ہے جس پر محض شک ہو. یعنی جو کچھ اب تک ہمارے ادارے ماشاءاللہ کرتے رہے ہیں کارنامے، اب اس کو قانون کا درجہ دیا جا رہا ہے. جو مسنگ پرسن کی آواز بہت زیادہ گونجی ہے ہمارے سپریم کورٹ کے اندر اور اخبارات کے اندر، پہلے تو مسنگ پرسن جو ہیں غائب ہوتے تھے، بس غائب ہی ہو جاتے تھے، کوئی پیروی کرنے والا نہیں، کوئی کورٹ ان کو سننے والی نہیں، کوئی ان کے لیے داد رسی کا ذریعہ نہیں. ان کے جو لواحقین ہیں وہ ساری زندگی جو ہے وہ اذیت کی موت جو ہے مرتے ہیں، جینا ان کا موت کے برابر، لیکن کوئی ان کے لیے داد رسی کا اہتمام نہیں. اور یہ سلسلہ ہمارے ہاں خاص طور پر 9/11 کے بعد جب ہم امریکہ کے فرنٹ لائن الائی بنے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت بڑھ گیا ہے. اور یہاں سے اٹھا کر غائب کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں. اب چونکہ یہ سارا کچھ آ رہا ہے اور کم سے کم عدالتیں چیخ پکار کر رہی ہیں، اب اس کو قانون بنا کر تاکہ آپ کو اس کے حوالے سے عدالت کا کنڈا بھی نہ کٹکھٹا سکے. ویری سمپل، ویری کلیئر. جو حریت اور آزادی انسان اسلام دیتا ہے ایک عام آدمی کو، یا اس کے ڈائگنلی اپوزٹ ہے، انتہائی دوسرے انتہا پر ہے. کہتے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں آئین اسلامی ہے، قانون یہ بن رہے، اسلام کے ساتھ اتنا بڑا مذاق. صاحب سب کہہ دو بھائی ہمیں اسلام سے کوئی پرواہ نہیں، کوئی سروکار نہیں، ہم نہیں مانتے کسی دین کو اسلام کو. یہ انڈیا میں بھی کچھ جو کوٹا کا قانون بنا تھا اس کے اندر بھی کوئی ایسی بات تھی، لیکن وہ اس سے بہت کم تھا، اور اس پر ہم نے ہمارے اخبارات نے بھی بڑا شور مچایا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف بن رہا ہے. اس سے 10 گنا آگے بڑھ کر آپ یہاں کر رہے ہیں. شک کی بنیاد پر آپ پکڑ سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کو جو ہے آپ پولیس تھانے میں بھی لے جانے کے پابند نہیں ہیں، اور اس کو غائب کرنے کے بھی جو ہے آپ کو سارے اختیارات مل گئے. یہ سارا آپ قانون پڑھیں. چنانچہ ایسے کیمپ بنائے جائیں گے جہاں ان لوگوں کو 90 دن کے لیے رکھا جائے گا، جگہ خفیہ ہوگی، تمام ادارے اس کی تحقیق کر سکیں گے. اس شخص یا اشخاص کو عام عدالت نہیں بلکہ خصوصی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب وہ کیمپ بھی ہے گوانٹانامو بینک، وہ جو کیمپ ہیں اس قسم کے جو ہیں جگہ جگہ آپ بنانے ہوں گے آپ کو، جس کے اندر یہ خفیہ جگہ. عدالتی کاروائی، گواہیاں اور فیصلہ سب خفیہ ہوگا. سبحان اللہ. تو پھر یہ ساری گواہیاں اور یہ سب اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے جس کو جہاں کرنا ہے اس کو کریں اس کا علاج. یہ کیا مذاق ہے؟ جب سب خفیہ ہی سب کچھ ہونا ہے تو یہ ٹنٹا پالنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس پر شبہ ہو اس کو گولی مار کر اگلے دن گلی میں پھینک دیں، لمبے چکر میں کیوں پڑتے؟ عملاً تو یہی کرنا ہے، اس لیے کہ سب خفیہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سامنے تو لانے نہیں ہے، کسی کے سامنے جواب دہی نہیں ہے. یہ ہے جو بدترین کالا قانون ہو سکتا ہے، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسمبلی نے منظور کر لیا ہے، اور اب جو ہے وہ اس کے لیے پیش ہونے والا ہے سینٹ کے سامنے. یہ پاکستانی قوم کا یہ اس وقت جو ہے اس کا انجام یہ ہو رہا ہے. جو ملک آزادی، حریت اور اخوت اور مساوات کا پوری دنیا میں جس نے پرچارک کرنا تھا، ایک نمونہ بننا تھا، وہاں حریت کے حوالے سے یہ قانون نافذ کر کے مسلمانوں کو جو ہے خصوصی طور پر کوئی گفٹ جو ہے عطا ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے معاملات سے محفوظ رکھے. یہ بے انصافی اور ظلم کی انتہا ہوتی ہے، اور اس کے ریئیکشن میں پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ اور زیادہ بگاڑ ہی بگاڑ ہے. ایسے غلط راستے پر چل رہے ہیں جس میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس، بس وہ لاٹھی کے ذریعے سب کچھ کرنے کا ایک منصوبہ ہے. اللہ تعالی ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو آنکھیں کھولے، ان کو ہدایت دے، یہ کس طرف لے جا رہے ہیں اس ملک کو. ایک خالص پولیس سٹیٹ آخری درجے کی جو ہو سکتی ہے، شاید دنیا میں ایک نمونے کی پولیس سٹیٹ جو ہے وہ ہم بنانے چلے ہیں اسلامی سٹیٹ کی بجائے. جی اعلان سن لیجیے، انشاءاللہ پرسوں اتوار کی صبح 10 بجے قرآن آڈیٹوریم میں درس قرآن ہوگا. برادر ڈاکٹر عارف رشید صاحب سورہ نور کے 4th رکوع کا درس دیں گے. بعد ازاں برادر رشید صاحب کا بھی درس حدیث ہوگا انشاءاللہ. اب آپ حضرات سنتیں پڑھ لیجیے.